بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلها ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. پچھلی آیت میں جب اللہ تعالی نے مرد کی قوامت کا ذکر کیا ہے اور بیوی کے نشوز کا ذکر کیا ہے، جب بیوی ناشز ہو جائے، وہ ناشز بیوی اسے کہتے ہیں جو بیوی خاوند کے جو حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے جان بوجھ کے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اس اعتبار سے بغاوت کر لے، اسے باغی بیوی بھی کہتے ہیں، ناشز بیوی بھی کہتے ہیں. اور اس کا حکم پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے سب سے پہلے فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ. اگر نصیحت کام نہ آئے پھر بستر میں الگ الگ سو جاؤ. بستر میں الحجر کرنا ہے، الحجر فی المضجع، ایک ہی کمرہ ہوگا، وہی بستر جس میں سوتے ہیں اسی بیڈ پہ ہوں گے، لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف خاوند کر لے گا یہ بتانے کے لیے میں تم سے ناراض ہوں، اسے حجر کہتے ہیں. اگر یہ بھی کام نہ آئے وضربوہن، پھر انہیں مارنا ہے، ضرب غیر مبرح، اس طریقے سے مارو کے نشان نہ پڑے. صرف اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر کرنا ہے کہ میں تم سے شدید ناراض ہوں اب، کیونکہ تم نے حقوق ادائیگی میں کوتاہی کی، اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں میں یہ مار رہا ہوں. یہ مار بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، جسے پیچھے درس میں گزر چکا ہے. اگر یہ بھی کام نہ آئے اور جھگڑا مزید بڑھ جائے، یہاں تک کہ شقاق کی حد تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو جائے. اصل مسئلہ یہ یاد رکھیں، بھی بیوی کے بیچ میں تب تک خیر موجود جب تک اللہ کی فرمانبرداری ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس رشتے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ایک تو دنیا کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہوتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اور ناشز بیوی نافرمانی پہ اتر آتی ہے، اس لیے یہ طریقہ ہے. جب یہ نافرمانی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور شقاق کی حد تک جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، تدابر اور منہ موڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے غیبت، چغل خوری، مار پیٹ زیادہ مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ضرب جو ہے وہ حد سے گزرنے کی اندیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ مار ایسی ہوگی جو شریعت کے مطابق نہ ہو. تو اس سے بچنے کے لیے جب شقاق ہو جائے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھ اللہ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی کے بیچ میں شقاق پیدا ہو جائے، شقاق شدید مخالفت اس جھگڑے کو کہتے ہیں، جب یہ جھگڑا بڑھ جائے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، آیت میں جیسے آگے بھی سورۃ النساء میں پڑھیں گے، تو مشاقت میں شدید اختلاف جھگڑا پیدا کر دے اور تفرقہ کا باعث بن جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تو اس کا حل کیا ہے؟ فَابْعَثُوا، تو مقرر کر دو اور بھیج دو ان کی طرف، حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، خاوند کی طرف سے ایک منصف فیصلہ کرنے والا شخص، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کی طرف سے ایک منصف فیصلہ کرنے والا شخص. اور یہ منصف تب ہوتے ہیں جب ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ معاملات کو کیسے درست کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے پہلے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنا ذات کوئی مفاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں جو منصف ہیں، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں توفیق پیدا کر دے گا اور انشاءاللہ کو جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، لفظ اصلاح اور صلاح میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کبھی غلط ترجمہ کرتے ہیں. جب وہ صلح چاہتے ہیں، صلح صحیح ترجمہ نہیں ہے، اصلاح اور صلاح میں، صلاح میں صلح ہے، اصلاح میں کیا ہے؟ نہیں، اصلاح میں جو راستہ درست ہے ان کی ازدواج زندگی کے لیے، چاہے مفارقت بھی ہو جائے، چاہے وہ واپس ان کا رشتہ بھی صلح بھی ہو جائے اور رشتہ بھی قائم ہو جائے. بعض اوقات یہ جو منصف ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حل نہیں ہے صرف طلاق، وہ یہی فیصلہ کرتے تو فیصلہ مان لینا چاہیے. موافقت اچھی بات ہے، صلح اچھی بات ہے، لیکن ان کے بیچ میں بیٹھ کے یہ دیکھا گیا ہے کہ جھگڑے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، بچوں پر اثر ہو رہا ہے، لان تان بات ہو رہی ہے، اور بہت شدید یعنی نعوذ باللہ معاملات بڑھتے بڑھتے رب تک جا کے پہنچے ہیں، تقدیر پر یعنی کلام جا رہے ہیں، بہت سخت ایسے الفاظ آ رہے ہیں. تو اگر رشتہ باقی رہے گا تو نعوذ باللہ نافرمانی سے کفر بھی ہو سکتا ہے، تو تب بھی کیا اصلاح ہونی صلح ہونی چاہیے. اس لیے الموافقہ یا المفارقہ، اصلاح میں مفارقہ موافقہ دونوں ہوتے ہیں، صلاح میں ایک چیز ہوتی ہے، صرف صلح ہوتی ہے. صلح اچھی چیز ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مقصد بھی ان دونوں کا صلح کرنا ہی ہے. لیکن اگر صلح ممکن نہ ہو ان کے نزدیک، کیونکہ منصف ہیں، انصاف سے کام لینا ہے، اگر صلح نہیں ہو سکتی اور ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر منصف رہیں گے اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی صلح کرا دیں. منصف ہوں گے تو پھر ظلم ہوگا کہ نہیں. اصل بات ہے اس رشتے کو قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ہمیشہ یاد رکھیں. جب اللہ کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے، ایک تو چھوٹی سی کبھی ہو گئی، کیونکہ بیوی کے نشوز بھی تو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نا، اسے ترتیب سے بتایا ہے، ہر نافرمانی سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. لیکن جب یہ بات شقاق تک پہنچ جائے، نافرمانی مزید بڑھ جائے، جھگڑے انتہا کی حد تک پہنچ جائے، چلو صلح پھر بھی اس کا دام نہ چھوڑے، اگر اس صلح کے بعد بھی یہ منصف دیکھے کہ مزید جھگڑے بڑھ جائیں گے، تو پھر مفارقت بھی ایک حل ہے، جدائی بھی ایک حل ہے، جو یہ منصف مد نظر رکھ کے جاتے ہیں. بہتر ہے صلح اور اصلاح، وہ صلح و خیر جیسے اللہ نے فرمایا ہے. کیا ان یرید اصلاحا، نہیں یہ منصف مراد ہے، کیونکہ یہی صلح کرنے کے لیے گئے ہیں. یوفق اللہ بینہم، میں سب مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا، جو منصف ان کو بھی میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ اصلاح کے دامن جو ہے اور صلاح کے دامن زیادہ بہتر ہے، اور توفیق زیادہ بہتر ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت بڑا باخبر ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے منصف کیا کر رہے ہیں، اور خوب جانتا ہے میاں بیوی کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ان کے لیے بہتر ہے، اور جو چھپایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب باخبر ہے. دل میں کیا چل رہا ہے دیکھیں، سمیع علیم اور علیم خبیر، بعض آیتوں کا اختتام سمیع بصیر سے ہوتا ہے، بعض میں سمیع علیم سے ہوتا ہے، اور اب آیت کا اختتام علیم خبیر، یہی ہے نا. اچھا، اب آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سنتا جو کہتے ہو، خوب دیکھتے جو کرتے ہو، ٹھیک. تو آیت میں کرنے کا کوئی عمل کا ذکر ہوگا، اگر عمل کا ذکر نہیں ہے، کچھ سینے میں چھپانے کی کوئی بات آ گئی ہے، تو سمیع علیم، خوب سنتا جو کہتے ہو، خوب جانتا ہے جو تمہارے سینے میں ہے. اب اس سے بڑھ کر، کیونکہ بات صلح کی آ رہی ہے، دیکھیں ایک نازک موڑ ہے، جدائی بھی ہو سکتی ہے، صلح کرنا مقصود ہے. اگر یہ منصف کو چھپا رہے ہیں یا بیوی نہیں چاہتے کچھ اور چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، یاد رکھے، باریک بینی بھی جانتا ہے. تو تمام چیزیں دیکھیں آپ، دیکھنا، سننا، سینے میں چھپانا، اس سے بھی زیادہ جو دل میں چھپایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، سبحان اللہ. تو اس سے کیا فائدہ ہوا، صلح کرنے لینی چاہیے کہ نہیں، تو صلح کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کیونکہ پتہ کیا ہے، اگر جدائی بھی حل ہو اچھی بات ہے، لیکن معاشرے میں کیا اثر ہوتا ہے، تو اس معاشرے کو بچانے کے لیے اس ایک گھرانے کے جھگڑے کی وجہ سے، تاکہ اس پہ برا امپیکٹ نہ ہو، برا اثر نہ ہو بچوں کا، میاں بیوی کا اس طلاق کے بعد، جدائی کے بعد، تو اس سے مزید بہتر یہی ہے کہ صلح کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو نصب العین بنا کے معاملات طے کی جائیں. اگر ممکن نہ ہو اور فیصلہ یہ ہے کہ جدائی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے. تو دونوں منصفوں کو اور میاں بیوی کو، سب کو جو ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے. تو فیملی، اس میں فیملی بھی شامل ہے. اب ماں باپ کس کو متعین کرتے ہیں منصف کے لیے، وہ جو اب سب سے برا ہے نا، اس کو بھیجو تاکہ رشتہ ختم کر کے آئے. علیم الخبیر ہے، یاد رکھیں. بعض مائیں جو ہوتی ہیں نا، کہ چھوڑو اس کو تمہاری میں اور شادی کر دوں گی, بیٹے کو اکساتی ہے, اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے. گھر کسی کا توڑنے کی مت سوچیں آپ. ظاہراً تو کہتی ہیں جی میری بیٹی اجڑ گئی, ظاہراً بات میں کچھ چھپاتی ہے, اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے. یاد رکھیں جو بھی جس نے بھی اس گھر کے توڑنے میں سبب بنا ہے اس کی خیر نہیں ہے, یاد رکھیں. تو دیکھیں کتنی باریک بینی سے ہے. اصل مقصد گھر کو جوڑنا ہے, میاں بیوی میں صلح کرنی ہے, نہیں ممکن تو ان کا حال ہے, وہ جانے میاں بیوی. لیکن باہر کے لوگ جو منصف ہیں, ان کے والدین ہیں, گھرانے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست و احباب ہیں, یہ توڑنے کی بات نہ کریں, یاد رکھیں جدائی کی بات نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب یہ معاملات ہم نے جان لیے, کتنے فرائض ہیں میاں بیوی کے اوپر, ٹھیک ہے نا, خاوند پہ فرائض ہیں, یہ کرنا ہے اور بہترین طریقے سے رہن سہن رکھنا ہے, وعاشرون بالمعروف فعل امر ہے نا, اتنے افعال امر گزر چکے ہیں. اب دیکھیں مزید افعال امر, یہ بہت اہم باتیں ہیں میاں بیوی کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ تم نے ان پہ لازم عمل کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب یہ معاملات کی ہم بات کر رہے تھے, عقیدے کے مسائل سب سے اہم ہیں, تو عقیدہ جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا, کیونکہ یہ جو فرائض کی بات ہو رہی ہے وہ معاملات میں سے یہ بھی فرائض ہیں. بیوی میاں بیوی کے حقوق یا اس کی یا ان کی حق تلفی جو گناہ ہوتی ہے, یہ بھی گناہ ہے. اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے اور اس سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ فعل امر ہے, اور تم سب ایک اللہ کی عبادت کو, توحید عبادت کو حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. ولا تشرکوا به شيئا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, اور شرک سے منع کر دیا ہے. توحید کے تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق مالک تدبیر کرنے والا نفع نقصان کا مالک کچھ کچھ حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود اسے کہتے ہیں, توحید عبادت, توحید الوہیت, اور یہی وہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے ہیں, مبعوث فرمایا ہے, اپنی کتابیں نازل کی ہیں اسی توحید کی تحقیق کے لیے. کیونکہ مشرکین عرب بھی جانتے تھے کہ ان کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس خالق اور مالک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت میں غلط ہے, وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک رب تم لوگ مانتے ہو. اور تیسری قسم توحید کی, توحید اسماء و صفات, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں, ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی مثل نہیں ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے. اور شرک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کر دینا لغت کے اعتبار سے, اور جو شرع تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرنا. توحید عبادت میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو شرک فی العبادہ قائم ہو جاتا ہے, وہ ایک خطرناک شرک ہے جو دور جہلیت میں موجود تھا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور جو ان کے معبود تھے, جو بت تھے, وہ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو اصل مقصود اللہ تعالیٰ تھا, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کے جو راستہ, جو طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کا, وہ غلط تھا اور شرک تھا, نعوذ باللہ, کفر تھا. یعنی اس عقیدے سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا دار اسلام میں داخل نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے کلمہ حق ادا کیا نہیں, اس نے جو شرطیں کلمے کی اس نے اس پہ عمل کیا نہیں, نہ اس نے سمجھا ہے. تو شرک اکبر جو ہے اسے شرک اکبر کہتے ہیں, شرک فی العبادہ شرک اکبر ہے. ولا تشرکوا به شیئا, کوئی بھی شرک نہیں کرنا. دوسرے قسم کا شرک, شرک اصغر, یہ ہر وہ شرک ہے جسے شرک میں شرک کا لفظ دیا گیا ہے اور شرک اکبر کی طرف ایک ذریعہ یا وجہ بنتا ہے, جسے کہ تعویذ لڑکانا, من تعلق تمیم فقد اشرک, جس نے تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا ہے. اب لفظ شرک کیا ہے, کہ دار اسلام سے خارج ہے؟ نہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے, اسے شرک کہا گیا ہے. اب ریاکاری کیا ہے؟ الریا شرک ہے, ٹھیک ہے نا. اب ریاکاری کوئی شخص نماز پڑھتے ہیں, کوئی عبادت کرتے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے, یہ بھی شرک ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا ہے, لیکن یہ بھی شرک اکبر ہے. یہ بھی یہ شرک اکبر نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہتا ہے ماشاء اللہ و شئت, جو آپ چاہے اور اللہ تعالیٰ چاہے, یہ بھی شرک ہے. اجعلت للہ ندا, کیا تم نے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا مجھے تم نے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک جو اللہ تعالیٰ چاہے, یا یہ بھی کہہ سکتے ہو قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر جو کوئی اور چاہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں شریعت میں جو لفظ شرک کا آیا ہے. لیکن کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر. تو شرک کی دو قسمیں, شرک اکبر بھی ہے, شرک اصغر بھی ہے. اور دوسرے اعتبار سے شرک کی تقسیم جو ہے, ربوبیت بھی ہوتی ہے, الوہیت و اسماء و صفات میں بھی ہوتا ہے, تو مختلف اعتبارات سے شرک کی تقسیم ہوتی ہے. سب سے خطرناک اور خوفناک شرک کون سا ہے؟ ربوبیت میں شرک. کیوں؟ مشرک عرب بھی نہیں کرتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ حب اللات عز مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشا حاجت روائی یہ صفات ربوبیت میں سے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جیسے کہ دور حاضر میں بعض لوگ کہتے کہ علی مشکل کشا ہے. علی لفظ آپ نے اکثر سنا, یہ جملہ جو ہے اکثر سنا ہوا, کہتے علی مشکل کشا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو ربوبیت کے جو یہ صفات ہیں سید علی کو دے دیا, نعوذ باللہ. جو علویین تھے آپ سید علی کے زمانے میں, اور انہوں نے کہا سید علی سے انت کیا کہہ رہے ہو, میں کون ہوں؟ کہتے انت اللہ, نعوذ باللہ. زندہ جلا دیا. کہتے ہیں العلویین معروف ہیں, ایک گروہ تھا جو بہت غلو کرتا تھا سیدنا علی کی محبت میں, یہاں تک اس کو سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا, نعوذ باللہ. جو شرک فی ربوبیہ جو سب سے خطرناک اور بدترین شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے. تیسرا حکم اس آیت میں پہلا ہے توحید عبادت کا, دوسرا ہے شرک سے منع کرنا, تمام قسم کے جو شرک اس سے منع کرنا ہے. کیونکہ نکرہ فی سیاق النہی, کوئی شخص کہے نا اس کی کیا دلیل ہے, شرک اکبر اصغر دونوں شامل ہیں, کیا جواب ہے؟ اس میں جو صیغہ صیغۃ العموم ہے, لا ناہیہ ہے, لا تشرک النہی ہے, منع کرنا ہے. شیئا نکرہ ہے. جب یہ صیغہ بن جائے نکرہ فی سیاق النہی, اسے کہتے ہیں صیغۃ العموم, یعنی تمام قسم کا شرک اس میں شامل ہے. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, یہ دو حکم آ گئے. تیسرا, وبالوالدین احسانا, والدین کی طرف حسن سلوکی کرنی ہے. والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد بہت عظیم حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور پھر مخلوقات میں سے لوگوں میں سب سے عظیم حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے. اچھا, جہاں پر والدین کا ذکر, وہاں پر احسانہ کا ذکر بھی دیکھیں آپ. وبالوالدین احسان, جوڑ دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں. احسان پرفیکشن ہے, ایکسیلنسی. اب کیا کہتے ہیں ترجمہ احسان کا انگلش میں, کیا کہتے ہیں آپ؟ ایکسیلنٹ کہتے ہیں نا, یعنی جو بھلائی بہتری کا سب سے بلند ترین درجہ ہے, اسے کیا لفظ آپ دیتے ہیں اپنی زبان میں؟ جو بھی دیکھیں آپ, عربی میں احسان کہتے ہیں, انگلش میں, اردو میں, ملیالم میں, کسی زبان میں بھی, بنگالی میں, کیا لفظ آپ دیتے ہیں بھلائی کے سب سے بلند اور انتہا درجے کو؟ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بالوالدین احسانا. جب ہم بات کرتے ہیں سب سے بلند درجہ بھلائی کا, معاملات طے کرنے کے لیے جو سب سے بلند ترین اور بہترین درجہ ہے, اس سے کم نہیں, معروف نہیں, فرق معروف فرق ہے. عرف معروف بھلائی ہے, احسان اس سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر ہے. والدین کے ساتھ بات کرنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, رہنے میں کیا کرنا ہے؟ احسان. بیوی کے ساتھ کیا تھا؟ عاشرہن بالمعروف. بڑا درجہ احسان کا ہے, معروف کا ہے؟ احسان کا ہے. بیوی کے زیادہ بڑا حق ہے والدین کا حق ہے؟ بیوی ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اب کہتے ہیں والدین کا حق ہے, وہ آپ کے تو والدین ہیں نا, ان کا حق زیادہ ہے. شادی کے بعد بیوی جو ہے خاوند کا حق اسے بڑھ جاتا ہے, لیکن والدین کا حق ختم نہیں ہوتے, یاد رکھیں. لیکن جو خاوند ہے, جو مرد ہے, اس پر زیادہ ذمہ داری ہے والدین کے حقوق کی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, جب تمہارے ماں باپ تمہارے پاس اے مرد اے بیٹے ہوں اور عمر رسیدہ ہو جائیں, بڑھاپے کی حالت میں, کبر کی حالت میں آپ کے پاس ہو. عندک انتی نہیں, عندک انت. کیا فرق ہے انت و انتی میں؟ ضمائر ہیں. انت مذکر کے لیے, انتی مؤنث کے لیے. کس کا حق ہے والدین کی پرورش کرنا, دیکھ بھال کرنا, اور ان کے جو ساتھ رہن سہن رکھنا, کس کا حق ہے؟ بیٹی کا یا بیٹے کا؟ بیٹے کا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو بیٹی ہے نا, ان کے والدین ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اور ذمہ داری دی ہے. کس کی؟ شوہر کی. سبحان اللہ. اب بیٹے نے مرد دیکھے مرد کون ہوتا ہے, بیٹے نے والدین کو بھی سنبھالنا ہے اور بیوی کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاوند ہے, بچے ہیں, والدین کو بیٹے سنبھالیں گے. اگر کوئی نہیں ہے پھر بیٹے کا حق بنتا ہے. آئندہ کا نہیں ہے اور بیٹی ہے وہ کر سکتی ہے. فتق, اچھا جو جب کوئی واجبات اور فرائض ہو جائے تو اس میں کیا حکم ہے؟ فتق اللہ ما استطعت, استطاعت کے مطابق. اچھا احسان, اف کم سے کم درجہ ہے والدین کے ساتھ ناگواری ظاہر کرنے کا. اف کسی کے ساتھ بھی ناگواری کی ظہور ظاہر کرنے کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے کوئی بات کرتے ہیں, اچھی نہیں لگی, ایک اف یوں نکل جاتا ہے, یہ زبان سے یا اپنے منہ سے اف ہے, اف ایک اف ہے, ایک اف کہتے نہیں لیکن اف یہ آپ کی منہ سے پھونک اف کے نکل آتی ہے. یا دوست یہاں بیٹھے غصے میں بات کر رہے ہیں, یوں کر لیا آپ نے, اس میں یہ بھی اس میں شامل ہے, ابھی بات نہیں کی, یہ سب اف میں شامل ہے. اچھا پھر آپ نے تھوڑا جھڑکی, کیا بات کر رہے ہو؟ میں دوست کی بات کروں, یار کیا بار بار ایسی باتیں کرتے ہو, تم نے پریشان تنگ کیا ہوئے, چھوڑو اس بات کو. یہ کیا ہو گیا؟ جھڑکنا. اب جھڑک رہے ہیں نا اسے, اب اٹھ کے جھگڑے کے لیے یا پھر مارنے کے لیے ترتیب ہوتی ہے نا سب. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اف سے. کہاں پہ ختم ہوئی؟ مارنے کی. جب کہہ دیا تم نے اس دوست کو اف تک نہیں کہنا, باپ والد آپ کو کہتے ہیں تمہارے جو دوست ہیں اچھا ہے, اس تم نے اف تک نہیں کہنا, اب اسے جا کے مارو گے لڑو گے, کیونکہ جب کم دری سے روک دیا ہے تو بڑے تک پہنچ نہیں سکتے کبھی. جب حکم دینے والا کوئی بادشاہ ہو دنیا کا تو حکم کتنا پاورفل ہوتا ہے, بندہ ڈر کے گزرتا بھی نہیں وہاں سے, بھی اف تک نہیں کہنا, میں نے تو ادھر سے میں جانے چھوڑ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اف ہو جائے, بادشاہ ناراض ہو پھر سزا دے گا نا. رب کائنات سبحانہ و تعالی نے اف سے منع کیا, والدین کو اف تک نہیں کہنا, رہ گئے تمہارے ساتھ, چھوڑ نہیں سکتے آپ. یہ نہیں کہ میں کون جگہ جا کے رہوں گا, کوئی اور جا کے سنبھالے گا, نہیں, رہیں گے بیٹا تمہارے ساتھ. ادب سیکھو, تمہارے ساتھ رہیں گے تم پر فرض ہے, لیکن اف تک نہیں کہہ سکو گے, تمہاری اس کی اجازت نہیں ہے. مشکل ہے, مشکل ہے, بہت مشکل میرے بھائی, عام بات کیا سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بہت مشکل ہے, واللہ بہت مشکل ہے. توفیق اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جو اف سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے اور اپنے ماں باپ اللہ تعالیٰ سپرد کرنا چاہتا ہے. ان کو پتہ ہے جب والدین, دیکھیں جوانی میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, والد بھی سمجھدار ہے, ماں بھی سمجھدار ہے, آئے نا 80 سال کی عمر میں, 70 سال کی عمر میں, آپ کی عمر 50 سال, آدھے بوڑھے آپ ہی ہو چکے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, وہ آپ سے زیادہ مریض ہیں, وہ ایک چھوٹی بات کرتے اب 10 باتیں کرتے. میرے بھائی آپ نے اف تک نہیں کہنا, وہ کہہ سکتے ہیں, یا وہ کیوں کہیں, وہ اف بھی کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کو جھڑک بھی سکتے ہیں, وہ آپ کو مار بھی سکتے ہیں. مارنا نہیں چاہیے والدین بڑھاپے میں ہاتھ اٹھانے کے, کامتا واٹ کیا لگے گا, وہ کامتا ہاتھ یوں آپ کو لگ گیا, غصے کا مظاہرہ کیا. کتنی بدبخت ہے وہ انسان جس کے والدین سے ہاتھ اٹھائیں بڑھاپے میں, اگرچہ غلطی والدین کی ہے. اچھا بڑھاپے کا ذکر کیوں ہے؟ کہ بڑھاپے میں آپ نے والدین کو اف تک نہیں کیا, کبر کا لفظ اف سے منع بھی کیا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں ان سے غلطی ہوگی, پہلے سے آگاہ کر دیا ہے, غلطی ہوگی تم نے سنبھل کے رہنا ہے, پہلے سے تمہیں انسٹرکشن دی جا رہی ہیں, پہلے سے انسٹرکشن دی جا رہی ہیں, خبردار والدین بڑھاپے کے پہنچیں گے, غصہ بھی کریں گے, ناجائز غصہ ہوگا, دیکھیں ظلم بھی کریں گے, ارے ظلم کریں تب بھی سہلوں, وہ جانے ان کا رب جن حساب کون لے گا, آپ نے لینا ہے, دیکھیں آپ نے اپنے رب کو دینا ہے, ان لوگوں نے اپنے رب کو دینا ہے, ایسا کام کرو کہ وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے اور آپ بھی بچ جاؤ. کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ صبر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے, فصبر صبرا جمیلا, اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں. جو اس میں مبتلا ہیں, بعض ساتھی کہتے ہیں یار بہت مشکل ہے, دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے, بیوی کے جھگڑے, ماں کے جھگڑے, والد اور اس میں بیجا پڑ جاتا ہے, 80 سال کے ہو چکے ہیں, روز جھگڑے. آپ نے دعا میں رب سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کرے, صبر جمیل, مانگ کے دیکھو نا, سجدے میں تہجد کی نماز میں سجدو آ صبح کہ اللہ تعالیٰ میں اس مسئلے میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، میں اف تک نہیں کہنا چاہتا، منہ سے نکل آتا ہے، مجھے معاف فرما، میں مغفرت فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ صحیح سلوک کر سکوں. وبالوالدین احسانا، میرے بھائیو یہ جملہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، واللہ بہت سارے ایسے اس جملے میں دو لفظ میں ایسے مسائل اس میں شامل ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان دو لفظوں کو سمجھ نہیں پائے اب تک، اور اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کے سبب بنے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. بعض کہتے ہیں توفیق نہیں ہوتی، رزق کی تنگی ہے، فلاں کی تنگی ہے، اس کی تنگی ہے، معاملات سیدھے ہوتے نہیں، جو کام کرتا الٹ پڑ جاتا ہے. آپ کی ماں ہے؟ ہاں ماں ہے. باپ یہ ہو گیا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں آپ کے ساتھ کیسے ٹھیک ہے؟ آپ کیسے ٹھیک ہیں بھائی؟ آپ اف کہتے ہو، کیا ہوتا ہے اف کہتے ہو؟ ارے پتہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں بات لان تان تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہاں آپ کے معاملات سیدھے ہوں گے بتائیں ذرا، ناممکن ہے. انہیں تو تمہارے لیے خیر ہے کہ آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے اپنے حال پہ، تمہارے ساتھ معاملات سیدھے کر دے، پھر جو بھی گناہ ہو رہا ہے والدین کے ساتھ وہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ وہ ذرا مہمان پہ جا رہا ہے. دنیا کے معاملات یہاں پر حل ہو جائے نا تو زیادہ بہتر، وہاں پہ جائیں گے تو بہت مصیبت آئے گی. مطلب سب پرہیم فرمائے اور والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بالوالدین احسان ہے. اچھا یہاں تک نہیں، اور بھی ہے. دیکھیں مسلمان پر کتنے فرائض ہیں، صرف میاں بیوی کے حقوق کی بات نہیں ہے، بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. وہ بالوالدین احسان ہے، وہ بھی ذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوکی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے. اور صلہ رحمی سے مراد بدلہ نہیں ہوتا، بعض لوگ سمجھتے ہیں صلہ رحمی سے مراد بدلہ ہوتا ہے. اچھا کریں گے تو اچھا کریں گے، اچھا کریں گے وہ تو ہم بھی اچھا کریں گے، نہیں کریں تو ہم بھی نہیں کریں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ بھیا کیا پتھر سے دیں گے؟ والدین کے بعد احسان کا حق رکھتے ہیں آپ کے رشتہ دار، جو زیادہ جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوتا ہے. والدین سے بات شروع ہوئی ہے، والدین کے بعد کون زیادہ آپ قریبی رشتہ دار ہیں؟ والدین کی اولاد، آپ کے بہن اور بھائی، ایسا ہے نا، پھر ان کے بہن بھائی، آپ کے جو چاچے اور پھپھی ہیں، پھر جو ہے نا پھر والد ان کے، اس طریقے سے یہ سارے جو رشتہ دار ہیں، پھر ان کے جو اولاد، ان کے اولاد کے اولاد جو ہے، اس طریقے سے صلہ رحمی. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں، دو حدیث ہے، صحیح بخاری کے حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتے کو توڑنے والا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل جنة قاطع، یعنی قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث، ایک شخص آپ سب خدمت پہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں قریب ہوتا ہوں مجھے دھتکار دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم یہی جو کہہ رہے ہو، اگر تمہارے سے یہی کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فرشتہ نازل ہو جو تمہاری حفاظت کرے گا، خاص فرشتہ مقرر ہے حفاظت کے لیے، اور گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ پھونک رہے ہو، تصف جو المل کہ راکھ تم ان کے منہ میں پھینک رہے ہو. تم رشتہ جوڑے رکھو، وہ توڑتے ہیں تو ان کو گناہ ہوگا، تم نے رشتہ جوڑنا ہے. اس لیے بدلے کی بات رشتے میں نہیں ہے، صلہ رحمی میں ہمیشہ صلہ کا لفظ ہے، صلہ میں بدلہ نہیں ہوتا، صلہ میں احسان ہوتا ہے. لفظ کیا ہے؟ احسان، یعنی آپ کو زیادہ بہتر اچھا ہونا چاہیے. اچھا یہ رشتہ کب ٹوٹتا ہے؟ جس کے حکم سے، جس نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا نا، اس کی نافرمانی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ پر بھی اس کا برا اثر شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی رشتے کو توڑنے والا وہ ہے آپ نہیں ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی شرک کرنے والا ہے. آپ نے نصیحت کرنی وہ نہیں سنتا، بلکہ وہ اس کا پرچار بھی کرتا ہے. آپ کے گھر والے یا بیوی بچے جاتے ہیں، ان پر بھی اثر ہوتا ہے، تعویذ لٹکے ہوئے، آپ تعویذ نہیں پہنتے، بچے کے ہاتھ میں کبھی دھاگا باندھ دیا، کبھی تعویذ کی بات کر دی. اب یہ شخص، یہ رشتہ دار جو ہے، اگر آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان سے قطع تعلق کیسے کرو گے کہ اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ اب قطع رحمی ہو رہی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، آپ نہیں ہیں، واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی جس کا برا اثر آپ کے گھرانے تک، آپ تک بھی پہنچنے والا ہو، اس کا خدشہ ہو، تو آپ اس رشتے کو جاری نہ رکھیں، اگر رشتہ ٹوٹتا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ وفات پا جائے، یہ یتیم ہوتا ہے. معاشرے میں کمزور لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ یہ ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. مالدار بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ مسکین ہو، فقیر ہو، مالدار لیکن یتیم ہے، شفقت محبت رحمت کا حقدار ہے معاشرے میں سے تمام مرد اور عورت. یہ احکام سے مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے، یہ سب کے لیے ہے. تو یتیم کے ساتھ شفقت کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا. والمساکین، والمساکین اور مسکین لوگوں سے بھی آپ نے حسن سلوکی کرنی ہے، کیونکہ مسکین بھی معاشرے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں. ان کے پاس یا تو کچھ نہیں ہے جنہیں فقراء کہتے ہیں، یا کچھ تو لیکن ضرورت زندگی پوری نہیں ہوتی. ان سے شفقت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. مدد جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی استطاعت تو آپ کریں. اگر کر سکتے ہیں، اگر کوئی پیسہ مال سے ان کی مدد کر سکتے وہ کریں، وہ نہیں کر سکتے اچھی بات سے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی چیز مدد کرنے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے احسان کے حقدار ہیں. والجار ذو القربى، اور وہ پڑوسی جو آپ کے قریب ہے. پڑوسیوں کے حقوق میں بات کروں تو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام جو بار بار آتے تھے اور پڑوسی کو حکم دیتے، یہاں تک میں نے یہ سمجھا کہ وہ وارث بنا دیں گے. پڑوسی وارث نہیں ہے، لیکن اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسی کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم فرشتے جبریل علیہ السلام کو یہ بار بار پیغام دے کے بھیجا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں، پیغام پہنچائیں کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں بہت اہم ہیں. تو پڑوسیوں کے ساتھ اپنے حسن سلوک کرنی ہے، آپ نے ان سے پیار سے، محبت سے، احترام سے، کیونکہ آپ کے گھر کے ساتھ ہے. اگر آپ جھگڑا کریں گے تو روزانہ پھر ظاہر اسی گھر میں آپ نے رہے، اس گھر میں اس نے بھی رہنا ہے. اگر وہ غلطی پر ہے تو آپ نے اچھا کرنا ہے. آپ سمجھدار ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کی روشنی سے نوازا ہے. آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ نے پہل کرنی ہے، اچھے کام کے لیے اقدام کرنا ہے. اور آپ نصیحت کریں، اگر اس میں کچھ برائی ہے یا اس میں کچھ غلطیاں ہیں، آپ حق رکھ آپ کو نصیحت کریں. لیکن یہ ہے جو آپ کا پڑوسی جو قریبی ہے، اس کو آپ نے حسن سلوکی کرنی ہے. والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی جو تھوڑا دور رہتا ہے، آپ کے قریب نہیں ہے، وہ بھی حسن سلوکی کا حق رکھتا ہے. والصاحب بالجنب، اور وہ دوست جو آپ کے ساتھی ہیں، دوستوں کو بھی ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے. سبحان اللہ، دوست جو ہے یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے دوست، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان ہے کسی بندے پر اگر اس کے اچھے دوست. اور اچھا دوست دو لفظوں میں کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ قریب کر دے، یہ اچھا دوست ہے. شکل و صورت اچھا نہیں ہے، رب نے اسے پیدا کیا ہے. اس قد آپ کو پسند نہیں ہے، شکل پسند نہیں ہے، آواز پسند نہیں ہے، لیکن ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تمہیں بھی ڈراتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیتا ہے. ایسے دوست کو بھی چھوڑے نہیں، سب سے اچھا دوست ہے. یہ معیار ہے، اچھے دوست کی یہ پہچان ہے. جو دوست آپ کی غلطی دیکھے، گناہ کرتے ہوئے دیکھے، آپ کو چھوڑ دے اور کوئی نصیحت نہ کرے، جب اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، نصیحت دیکھے، نصیحت اچھے انداز میں، یہ نہیں مارنا پیٹنا شروع کر دو، یہ نہیں کہ تمہارا حق نہیں ہے. یہ دعوت تبلیغ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں، گالی دیں یا آپ نے مار پیٹ کرنی ہے. اگر جو آپ کا دوست ہے، آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، پیار محبت میں آپ نے سمجھانا ہے، اور احترام کے دائرے میں رہ کے، ادب کے دائرے میں رہ کے آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے. کیونکہ آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ گالی دے کے کہ آپ کی اصلاح کرنا چاہے، گالی میں کہاں اصلاح ہوتی ہے، گالی میں تو فساد ہوتا ہے نا. تو فساد کا راستہ اختیار کر کے اصلاح کبھی نہیں ہوتی، اصلاح کے لیے اصلاح کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس لیے دوستوں کے لیے ایک پیارا پیغام ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو. اچھا سلوک وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرم برداری ہو، نافرمانی سے بچتے رہیں. ہمارے اکثر بچے جو ہیں اسکولز میں یا ویسے کچھ جو دوست ہوتے ہیں، اکثر وقت کہاں گزارتے ہیں ان کا؟ چیٹنگ میں دیکھیں ان کے، آپ ٹیلی فون بات کرنے میں دیکھیں، اسکول میں دیکھیں، یا غیبت، چغل خوری، کسی استاد کی پگڑی اچھالنا ہے، کسی والدین کی کوئی اپنا غیبت کرنی ہے، کسی دوست کی غیبت کرنی ہے، یا کوئی نافرمانی، جیسے کہ ٹین ایجر ہوتے ہیں، اکثر ویڈیوز میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اس تمام نافرمانی ہے. اور یہ دوست اچھے نہیں، یاد رکھیں، یہ آج آپ غلط راستے پہ لگا رہے ہیں، کل آپ کو وہاں پر پھنسائیں گے، جا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نہ کہ برائی کتنی چھوٹی ہے، یہ دیکھیں کہ چھوٹی برائیں جب آپس میں مل جائے تو کتنی بڑی ہو جاتی ہے. تو دوست کی پہچان اچھی طرح سمجھ لیں، جو دوست آپ کو اللہ کے نزدیک اور قریب کر دے، اللہ کا فرما بردار ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہمیشہ نصیحت کرتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا اور ٹوکتا رہتا ہے، تو آپ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا اچھا دوست ہے اور آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ کو اللہ کے نزدیک کرنا چاہتا ہے. پھر فرمایا وابن السبیل، اور ایسے مسافر جو اپنے سفر سے منقطع ہو جائے، اسے ابن السبیل کے سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن بچے کو کہتے ہیں، یعنی سبیل کا بیٹا. کیا مطلب سبیل کا بیٹا؟ راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ یعنی مسافر ہے، اب وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، پیسے ختم ہو گئے ہیں یا سواری نہیں مل رہی ہے یا کوئی پرابلم، جیسے آج کل ایئرپورٹ ہے، کہیں پہ کوئی کو ہو گیا ہے، کہیں ملک میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، بد امنی پھیل گئی ہے، یا جیسے کہ کرونا آیا تھا، کوئی بیماری، ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں. اب یہ شخص ہے تو پیسوں والا، لیکن اب یہ اس جگہ پہ رہ کے پھنس گیا ہے، سفر نہیں کر سکتا. تو ایسا شخص بھی معاشرے میں کمزور میں سے، اور ایسے شخص جو زکوٰۃ کے مستحقین میں سے بھی ہے. پتہ ہے ابن السبیل جو ہے، یہ زکوٰۃ کے ان 8 مستحقین میں سے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو جو ابن السبیل ہے، یہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوکی کی جائے. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ منقطع ہے، وہ اجنبی ہے، اس شہر کا ہے نہیں، لیکن یہاں پر پھنس گیا ہے. آپ اس کی مدد کریں، اس کی اعانت کریں، اور دیکھیں اپنے فرض ہے، فعل امر سے بات شروع ہے نا، وہ میرے والدین احسان، اور احسان ابھی تک جا رہے، لیکن تمام کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ابن سبیل سے بھی آپ نے احسان کرنا. قاعدہ کہ فتق اللہ مستطاعت وہ معاملہ کہتے ایمانکم، اور یوں کو تمہارے دائیں ہاتھ یا اپنی ملکیت ملی ہے، یعنی غلام یا لونڈیاں. آج کل تو نہیں ہے، اس زمانے میں جب یہ لونڈے اور غلام موجود تھے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرنی ہے. یاد رکھیں شفقت اور رحمت کے وہ حقدار ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کو آزمایا ہے، اللہ کی آزمائش ہے کہ آپ آزاد ہیں اور وہ غلام ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی جو ہے وہ لازم ہے. اور دور حاضر میں بہت تو نیک خادم ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، بعض گھرانوں میں خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے، ان کا حق ہے، ان پہ شفقت کرنا ہے، زیادہ بوجھ نہیں دینا ہے. جیسے کانٹریکٹ ہے، وہ یہ اس سے کم بے شک ہو، 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا کام ہے، 9 گھنٹے میں کر کے تھک جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ نہیں، ایک منٹ کا حساب لیتے ہیں، وہ تھک گئے نہیں کر سکتا نا، تھک گئے انسان ہے، زیادہ کام آج ہو گیا ہے، شفقت سے کام لیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے بہتر دے گا. بہرحال یہ حق رکھتے ہیں کمزور لوگ معاشرے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوکی کی جائے اور اچھا برتاؤ کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اختتام ان پیارے لفظوں میں کیا ہے، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو مختال اور فخور. مختال کہتے ہیں تکبر کرنے والا، فخور کہتے ہیں خود پسندی کے جو شکار ہو اور فخر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اگر کوئی شخص مختال ہو، متکبر ہو اور خود پسندی کا شکار ہو اور فخر کرنے والا اپنے اوپر، تو کیا اللہ حق ادا کر سکے گا؟ وہ عبد اللہ، شروع سے دیکھے آپ بولا تو شروع کو بھی ایشیا مشکل ہو جائے گی کہ نہیں؟ تکبر کا ہم تکبر سب سے مصیبت، سب سے بڑی بیماری ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو تاریخ مخلوقات میں ہو کون سا ہے؟ تکبر ہے اور حسد ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر، انکار کیا، اور اس نے تکبر سے کام لے کے رب کی نافرمانی کی، اور بدترین کافر جو ہے کائنات میں وہ ابلیس ہے. تو تکبر، نعوذ باللہ، اس لفظ میں ہر برائی سمیٹ کے کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے. متکبر شخص ہے، یہ دل کا اچھا نہیں ہے، زبان کا اچھا نہیں ہے، اخلاق کا اچھا نہیں ہے، اور اس کا رہن سہن اچھا نہیں ہے. اس شخص کے ساتھ مالی معاملات طے کرتے ہیں برا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ والدین کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتا، متکبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رشتے داروں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا. قطع رحمی میں سب سے زیادہ دیکھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں. اور پھر تکبر کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خود پسندی، اور جو فخر کرتے رہتے ہیں اپنے کسی بھی چیز پر. دیکھیں تمہاری شکل و صورت تمہاری دیوی نہیں ہے، تمہاری مال و دولت تمہاری کمائی ہے، لیکن دیا رب نے ہے، تم سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں ان کے پاس تم سے کم ہے. یہ نہ سمجھ میں نے زیادہ محنت کی ہے تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں، یہ خود پسندی ہے اور تکبر ہے. آپ یہ کہیں میں نے تھوڑے سی جو کچھ کیا ہے اللہ کے میرے اوپر خاص کرم ہے، اس رب کا دیا ہوا ہے، یہ عارضنگ کی ساری ہے، نہیں میں ہی کرنے والا ہوں، انا ہلاکت ہے. اسے پورا درس میں نے ایک دفعہ دیا تھا، جس نے کہا انا میں ہوں، یہ ہلاکت ہے، ہلاک ہو گیا. کس نے کہا انا؟ فرعون نے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ابلیس نے بھی کہا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، تم نے اسے مٹی سے مجھے آگ سے پیدا کیا. قارون نے کیا کہا؟ اتیت علی علم عندی، جو مجھے دیا گیا میں اس کا حقدار تھا، میں نے محنت کی، میری محنت ہے، نہیں میری کچھ نہیں ہے. قارون کو جو خزانہ تھا نا وہ بھی کس کا دیا ہوا تھا؟ دیکھ اللہ کی آزمائش ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، جسے پسند کر اسے بھی دیتا ہے، جنا پسند اسے بھی دیتا ہے. یعنی آخرت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو، جسے اللہ پسند کرتا ہے. اس لیے اگر ان تمام جو فرائض ہیں جن کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو آسانی سے، تو عارضی کی ساری کا راستہ اختیار کرو. تکبر کو اپنے دل سے ذرا برابر تو نکال دو. اللہ کو پسند نہیں ہے، جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ پھر کبھی اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. اللہ کی ناراضگی جس میں شامل ہو واللہ کوئی خیر نہیں. آپ کے پاس مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، شان و شہرت جو بھی آپ چاہتے ہو سکتا ہے، لیکن رب ناراض رہے گا، اللہ پسند نہیں کرے گا. نہ تو آپ کے پیسے برکت ہوگی، نہ آپ کی شان شہرت میں برکت ہوگی، نہ تو آپ کے دن مساعد ہوگی، نہ تو آپ کو کوئی بھی زندگی میں کوئی خیر ہوگا. ظاہر تو آپ بہت کچھ کما کے لگتے ہوگے، واللہ اپنے دل کے اندر یہ لوگ روتے ہیں. جو متکبر ہوتے ہیں نا، دل تنگ ہوتا ہے، اور اپنی زندگی سے کئی لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں، دل میں تنگی ہوتی ہے نا، کشادگی ختم، برکت ختم، خیر ختم، پیسہ بہت بہت زیادہ ہے، بیوی بے وفا، بچے رسپیکٹ نہیں کر، احترام نہیں کرتے، دوست و احباب میں سب مفادات کے پیچھے لگے ہوئے، رسپیکٹ کرتے تو مفاد کے لیے، جس دن پیسہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کوڑے کی برتن میں پڑے ہوں گے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہے تو آپ کا پیسہ ہے یا آپ کی شان و شوکت ہے، یہ محبت ہوتی ہے. اور وہ غریب، وہ کسان یا وہ مزدور سارے دن مزدوری کرتے، حلال کماتا ہے، اور پتھر پہ رکھ کر بھی وہ اپنا ریسٹ کر کے آرام کر لیتا ہے، شام کو گھر جاتا ہے پسینے کی بو سے بھرا ہوتا ہے، بچے آ کے یوں سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ بوسہ دیتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں اب اگر والد کے جس میں کوئی پسینے کی بدبو، کیونکہ محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، خود غرضی نہیں ہے، یہ اصل محبت ہوتی ہے. یہ متکبرین کے پاس یہ ہے، ان کی اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتی ہے، ان کو کوستی ہے، گالے دیتی ہے. دیکھیں الا رحم اللہ، میں متکبر کی بات کر رہا ہوں، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، جو حرام کمے سے کرپشن کر کے بچوں کو پالتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی احکام کے سامنے سر نہیں جھکانا جانتا ہے، متکبر ہے. پھر اس کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے نعوذ باللہ بدترین اور عذاب علیم اور مہین ہے، جیسا کہ آگے آیات میں انشاءاللہ بیان ہوگا کہ کتنی سخت عذاب اور ذلت امیز عذاب ہے، نعوذ باللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.